کی ہے جو لوگ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ یہ حساب فرمایا گیا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک ہوتے ہیں. تو یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو مسجد قباء میں تھے, اور اللہ نے فرمایا کہ مسجد تقوا و مسجد جس کی بنیاد ہی تقوا پر رکھی گئی ہے, فی رجال, اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل نہیں یہ پتا کروں, جو محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قباء والوں کو اور فرمایا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے, باقی میں تو سب لوگ ہی بات ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم دو ہی شہادت کرتے ہیں. اس زمانے میں آدمی اپنی ضروریات سے خارج ہوتا تھا تو مٹی کے ڈیلے استعمال کرتا تھا. پانی حلقوں میں ہر جگہ کام تھا, اور پانی کا ہونا بعض علاقوں میں بہت ہی نایاب تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے متبادل چیزیں بھی بتائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کا اللہ کے رسول, ہم کیسے شہادت کرتے ہیں مٹی کے ڈیلوں میں, پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں, تو گویا دگنی شہادت ہو گئی لگن. تو جس سے اللہ نے ان کی تعریف کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبھی تو میں بھی کہوں تمہاری تعریف کیوں کی گئی ہے. اب ہمارے زمانے میں جو واش روم بنتے ہیں جہازوں میں, عام گھروں میں, ہر جگہ, اس میں مٹی کے ڈیلے ان کا استعمال جائز نہیں. وجہ یہ ہے کہ سارا سسٹم خراب ہو جائے گا, اور یہ ناجائز ہونا بھی کوئی مکروہ نہیں, حرام کے درجے میں, کہ وہ آدمی اپنی اس حرکت سے ساری کمیونٹی, سارے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ سے نبوی میں آنے والے لوگوں کو خاص طور پر تلقین کرتے تھے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو تمہارے کپڑے الگ ہونے چاہیے. ایک آدمی آیا جمعہ کے دن, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کسی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جب جمعے کے لیے آئے تو اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا الگ سے رکھ دے, بس کے کسی میں جمعے کو ہی پہنا ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی ہوا کہ اونٹوں کا, اونٹوں کا دودھ دونے والے اور گرم کمبل لباس ایسا پہننے والے مسجد نبی میں آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس سے بو محسوس کی, دودھ کی اور پسینے کی, تو آپ نے منع فرما دیا کہ جب مسجد میں آؤ تو وہ کپڑے پہن کے آؤ جس سے بو نہ آتی. اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی. ایک جگہ پہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف بے بدبو ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے اور خوراک کے ذرات اس کے منہ میں, دانتوں میں پھنس جائیں, اور پھر وہ اللہ کے حضور میں آئے اور نماز پڑھے. یہ خاص طور پہ رمضان میں ہوتا ہے کہ تاریخی کھانا کھایا اور بغیر کیا ہے. اب نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو یہ اپنی دانت سے اور اپنے خوراک کے ذرات اپنے دانتوں سے زبان کے ذریعے نکالنے میں لگ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے ہم لوگوں سے دو دو میل پیدل چلے جاتے تھے. یہ سب اس لیے ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اسلام نے سکھائی ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں. اور اسی لیے مجھے دگنی طہارت کا احساس کروایا کہ جو لوگ طہارت کرتے ہیں ڈبل, اب اس کا حق یہ ہے کہ لوگ جیسے کہ استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں. پھر بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ساری زندگی پانی استعمال نہیں کیا سوائے نہانے. وہ کہتے تھے ہمارے یہاں پانی ہوتا ہی نہیں تھا, طہارت کے لیے پانی کہاں سے لے کے آتے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کے, تو آپ نے ہاتھ دھونے کی بجائے ریت منگائی اور ریت سے اپنے ہاتھ صاف کر دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی اگر ٹیشو پیپر سے بھی اپنے ہاتھ صاف کر لیتا ہے تو وہ اس ریت کے قائم مقامات ہو جاتا ہے. اس ساری بات غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مسجد میں دروازے سے داخل ہوں تو گوانا شروع ہوتی ہے. کبھی کبھی اس کا اثر یہاں پہلی سب تک محسوس ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو بھی چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ خاص طور پہ پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرے. اور اسی طرح جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد کو صاف رکھنے کی پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت بڑے اجر کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجد نبوی میں ایک افریقی کمیشن عورت رہتی تھی یا مرد تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مرد تھا, اس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے مسجد کو صاف کرے. پر بعد میں آتا ہے کہ وہ عورت تھی, اس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے مسجد کو صاف کرتی رہے. رات کے وقت اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنازہ پڑھا اور تدفین ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آئے اس کا پوچھا تو کہاں گئی. لوگوں نے عرض کیا اس کا برات انتقال ہو گیا. تو آپ اس مرد یا عورت کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ فرمایا آپ نے مجھے جنازے میں کیوں نہیں بلایا. عرض کیا کہ اللہ کے رسول رات آپ آرام فرما رہے تھے تو ہم نے کہا کہ خود ہی جنازہ پڑھ کے تسلیم کر دیتے ہیں, آپ کو کیا زحمت دینی ہے. تو آپ نے بالکل نہیں آیا قبرے, مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کی قبر یہاں پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس عورت کے مرد کا جنازہ قبر پہ پڑھا. اور یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے اس کی قبر پہ جا کر جنازہ پڑھا اور ساتھ دعا مانگی اس کے لیے. کسی سے پڑھانے یہ نبی جان پاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے, میت ہے مثلاً کہیں لاوارث ہے لوگ اسے دفن کرتے ہیں, تو تین دن تک اس کے قبر پہ جنازہ پڑھا جائے گا. اور مگر کبھی کوئی ولی جنازے سے محروم ہو جائے, بسر آنے والوں نے ایک میت کو دیکھا کیا جنازہ بھی پڑھ دیا, اب ان کے اصل وارث آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو آئے ہی تھے, ہم نے دفن کر دیا. جو ان کے اصل قرض کہاں ہیں وہ جنازے وہ قبر پر جائیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں, اور قبلے کی طرف جب منہ کریں گے تو قبر ان کے اور قبلے کے درمیان رہے گی. تین دن تک اجازت ہے کہ جا کر اس کا جنازہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں تو بس وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو یقین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اجر ثواب عذاب یہ سب چیزیں بھرا ہوں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے امام ضامن ہے تمہاری نماز کے, یعنی قیامت میں امام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز لوگوں کو ٹھیک پڑھا ٹھیک نہیں پڑھا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس سے نہ خوش ہوں, اس سے اپنی مسجد میں نہ رکھنا چاہیں, اور وہ جبرن لوگوں کی امامت کرے تو اللہ کی جان اتنے شدید الفاظ سے وجہ یہ ہے کہ لوگ امام سے خوش نہیں ہیں اور نہ خوش ہونے کی کوئی شرعی وجہ چاہیے, دنیا کی کوئی وجہ نہیں, شرعی وجہ چاہیے. ایسی شریعت میں پختہ دلیل جن کی وجہ سے امامت سے ہٹا دیا جائے اس کے باوجود لوگ وہ نہ ہٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کیا, وجہ اس کی ہے کہ قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کو نماز پڑھاتے تھے, تمہیں نماز پہ کتنا پیار کرتا, کیا تحصیلیں پڑھی کیا نہیں پڑھا. پر آپ کرنا امام تمہاری نمازوں کے ضامن ہیں, تو اپنے میں سے بہتر شخص کو امام لاؤ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جو تمہارے مؤذن آزان دیتے ہیں اللہ مؤذنوں کا اللہ انہیں بخش دے اللہ انہیں معاف. رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مؤذن ان کی آواز جہاں تک جاتی ہے قیامت میں وہ ساری چیزیں اس کے ایمان کی گواہی دیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی فرشتہ اور جن اس آبادی میں ایسا نہیں رہتا کہ اس مؤذن کی وجہ سے نماز میں نہ آئے. اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ساری مسجد میں جتنے جنات فرشتے اور انسان نماز پڑھنے آتے ہیں ہر ایک کو جو ثواب ملتا ہے مؤذن بنوا اسے ان سارے جنات فرشتوں میں انسان کا ثواب. یہ ایسے ہی نہیں تھا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مسجد نبی میں آئے تو انہوں نے کہا آزان دیتے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ آزان دے رہے تھے تو انہوں نے اس کے رش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ خلافت کا مسئلہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں اس مسجد کا مؤذن نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی فضیلتیں میں نے سنی ہیں آزان دینے کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آزان دوں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں پتا چل جائے کہ پہلی سب سے نماز پڑھنا اور آزان دینا اس سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے تو لوگ مسجدوں میں کرے ڈال کے بالی مقرر کریں کہ اس میں کون آزان دے گا کون کون سا آدمی پہلے سب سے کھڑا ہوں. یہ ایسی ہے سربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچ میں تشریف لائے. اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری اولاد کو اس بات پہ لگا کہ اللہ کے حاجیوں کو پانی ملا ہے, بہت تیزی کا کام, بہت بڑا کام ہے. یا باقی گرمیاں آ رہی ہیں, خاص اہتمام کرنا چاہیے معاشرے میں لوگوں کو پانی پلانے کا, ٹھنڈا پانی پلانے کا, شربت پلانے کا, ان سب چیزوں کا جس وقت ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے. بتایا کہ قیامت میں لائن لگی ہوئی ہوگی جنت والوں کی اور آگے سے ایک ایک کر کے طریقے چینج چینج کے ڈالتے جائے اور یعنی جنت کے پاس سے گزریں گے تو وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تم جنتی آدمی ہو یہاں محلے کے نہیں ہو, اسے کہے گا میں نہیں کہا, وہ ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے تو کہے گا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ایک مسئلہ پیاس لگی تھی تو میں نے پانی پلا دیا. وہ کہے گا بالکل مجھے یاد ہے, وہ کہے گا تو مجھے آج ضرورت پڑ رہی ہے تمہاری اور تم اللہ سے جا کے میری سفارش کر دو, تو وہ اس جہنمی کو لے جائے گا تو اللہ کہے گا کہ جنت والے میں جس سے خوش ہوں جو جنت میں بھیجا ہے اور تو جس کے لیے آیا اس سے بھی خوش ہو جاؤں گا. مسئلہ کیا تو کہے گا اللہ کس کا احسان ہے تجھے نے پانی پلا دیا تھا, مسجدوں میں کنویں کرواتے ہیں, یہ جو ڈرلنگ کرواتے ہیں, پانی کا بندوبست کرتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی سی نیکیاں نہیں ہیں بھائی, ہماری آپ کی نظر میں کوئی بھی چیز نہ ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ کتنی بڑی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی واقعہ بیان کیا اور آپ نے رکھنا وہ جہنمی جنتی کو صاف لے کر چل پڑے اور اللہ پوچھیے کیا ہوا, وہ کہتا کہ اللہ میں اس کے محلے سے گزر رہا تھا اور مجھے وضو کی ضرورت تھی نماز پڑھنی تھی اس طرح بندے نے مجھے وضو اپنے گھر سے کرا دیا تھا پانی لے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیے ہم نے اسے قبول کیا اور تو بھی چلا جا اور نماز کا بھی ثواب دیا اور اسے بھی چلا یہ اتنی چیزیں جو ارشاد فرمائی ہیں اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہی آباد کرتا ہے جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیت اللہ کا طواف کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جب گزرے اس وقت یہ جو طواف کی جگہ تھی اتنی تھوڑی تھی ہم تو حرم اتنا دھوتی ہو گیا ہے اس زمانے کا پورا موقع ہی ہوا حرم میں آ گیا اس زمانے میں یہ جو طواف کی جگہ تھی یہاں پر لکڑی لگی اور حاجی لوگ عمرے والے لوگ اس لکڑی کے دائرے کے اندر ہی طواف کرتے ہیں یہ ہوا تھا کہ بیت اللہ کا کچھ فاصلہ چھوڑ کے اس دائرے میں چاروں طرف عمارتیں بن گئی تو لوگ آتے تھے اپنے گھروں سے نکلتے تھے سامنے بیت اللہ نظر آتا تھا انہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں منع فرما دیا تھا کہ ایسی لوگ سائے مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ ان سب کے گھروں کے سامنے ایک گول دائرہ پھیر دو اونچی دیوار بنا دو اور اس دیوار میں دروازے رکھ دو کہ عورتیں بچے سب آتے ہیں یہاں پر لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں کسی کی نظر عورتوں پر پڑ جائے بری بات ہے تو اس کے اتنا فاصلہ رکھ دیا تھا کہ جس نے بھی مکہ میں جانا ہوتا تھا اس دیوار کے پیچھے چلا جاتا تھا اور بیت اللہ میں آنا ہوتا تھا اس دروازہ کھول کے لوگ آ جایا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے اسے باپ سے دیکھنا ان کے اولاد سے فرمایا آپ نے کہا بڑی خیر کا کام ہے جو تم کر رہے ہو لوگوں کو پانی پلا رہے ہو اور اگر میری حکومت نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ لگ جاتا اور لوگوں کو گرمی میں پانی پلا کتنی زندگیاں کی حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یہ بہت بڑے مبشر تھے اور حاکم رحمۃ اللہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک لڑکی کا رکا آیا اس زمانے میں عورتیں بھی پڑھاتی تو جو بزرگ تھے بڑے قابل اور لائے کرام میں تھے ان کو اس لڑکی نے رکے میں لکھا کہ حضرت ہمارے شہر کے بہت بڑے حدیث کے مائی امام حافظ رحمتہ اللہ کے جسم پر کوڑے نکل آئے اور سر سے پاؤں تک ان کو کھجلی شروع ہو گئی ہے اور بڑی شدید بیماری ہے اور ہم اسے پڑھنے جاتی ہیں اور کئی دن سے نالا ہو گیا ہے آپ دعا کر دیں گے ان کی تو انہوں نے کہا بھی میں اس کا جواب آپ کو کسی دن دوں گا ختم ہو گئی بات اگلی مسجد سے جب وہ آئی خاتون تو انہوں نے کہا وہ لڑکی کہاں ہے پتا چلا پردے میں پیچھے بیٹھی ہے تو انہوں نے کہا بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتے خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی حدیث حافظ بیان کرنے اور ان کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تمہارے شہر میں فلاں جگہ پانی کی قلت ہے اور کنواں کھدوا دے اور جب وہ کھدوائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے تو یہ جا کر اپنے ساتھ کو میرا پیغام دینا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نکلے اس کی بیماری کی حالت میں اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہوں کر آنکھوں پہ اور انہوں نے اس محلے میں کنواں کھدوانا شروع کیا اور جتنا جتنا کنواں کھودتے گئے اتنے اتنا خشک ہوتا گیا اللہ سے پانی نکلنا شروع ہوا تو اس کے قریب قریب میں بالکل آرام آ گیا یہ اتنی بڑی بات ہے پانی کا بہانا خدمت کرنا اور مساجد کی خدمت کرنا پر مسجد کی اصل خدمت یہ ہے کہ وہاں سے علم ہے وہاں سے تعلیم ہے لوگوں کو ان کے عقیدے کا پتا چلے لوگوں کو ان کی نماز کا پتا چلے لوگوں کو طہارت کا پتا چلے حتیٰ کے حدیث میں آیا ہے کہ جس مسجد میں نماز کی صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد قرب و جواز کی مسجدوں سے افضل جائے اور وہ جب کی ہے کہ وہاں پر سنت کا اتباع زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے نماز تو پڑھنی ہے تو اس لیے مساجد میں صفائی کا اہتمام کرنا اتنا زیادہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو بیت المال کے پیسے میں اتنے محتاط تھے اتنے محتاط تھے تو ان کی اہلیہ کو کیسے روم کی بیوی نے یہ جب وقت جا رہا تھا تو تمہیں زیدان کی بیوی فاطمہ تھی, تو فاطمہ زیدان نے عرض کیا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو عیسائیوں کے بادشاہ کے یہاں جو وقت جا رہا ہے اس ملکہ کو میں کوئی چیز دے. انہوں نے کہا ضرور نہیں, جو میرا ہے تو اپنے پیسے سے کوئی چیز دے دیجیے. اوکے, انہوں نے بڑی بہترین خوشبو ہے ڈبے میں ڈال کے دے, اسے بہت پسند آئی. اور واپسی سے جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا ان لوگوں میں نہیں یہ چیزیں, انہوں نے بھی تحفے میں دی ہیں. تو جب جلبا کو گھر پہنچا تو نے کہا اس نے کیا ہے, انہوں نے دیکھا اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے, بڑے بڑے قیمتی پتھر. تو جلبے کو لیا, سارے پتھر اس میں سے قیمتی نکالے اور بتایا کہ مسلمانوں کا مال ہے ان کو دو, اور جلبا ساری کیوی کروائی ہے اپنا, یہ تمہارا مال ہے. مجھے اس نے بہت کہا کہ جلبوں میں مجھے بھیجا ہے ذاتی طور پر. انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا تمہیں کون بھیجتا. اس لیے پیسہ مسلمان ہو گیا اتنے موقع اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں مستقل ایک حد قائم کرو اور ہر جمعے کو یا اس سے پہلے جمعہ رات کو اس سے پیسے لیے جائیں, اور جمعے کا مجمع آنے سے بیٹھے بیٹھے مسجد میں خاص طور پر دھونی کی جائے. وہ دھونی کیا ہوگی جی, ایک آدمی کوئلے جلا کے کسی چیز پہ رکھا تھا پندرہ نیم کی لوہے کی چیز میں, اور اس پہ خوشبودار سبزیاں پھول کوئی چیز ڈال کے مسجد میں پھرا دیتا تھا تاکہ لوگ آئیں تو ہر ایک کو ایک اچھا اور خوشگوار تھا. اور پھر اپنی مملکت میں حکم دیا کہ یوں کیا کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ اللہ کے فرشتے مسجدوں میں آ کر بیٹھے. تو اسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہر آدمی کو سوچنا ہے کہ محلے کی مساجد, اس کی پاکیزگی, اس کا اہتمام, یہ سب کی سب چیزیں کیسے آگے کو بڑھیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی قبولیت ہے نا, اس میں بڑے کام کی بات آپ سے عرض کریں. اگر یہ یاد رہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب کی نماز تک آپ نے فرمایا ہر آدمی کے لیے ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خیر یا شر کوئی بھی چیز مانگے اللہ دے دیتا ہے. دعا دے دے تو بھی ہو جاتی, دعا دے دے تو بھی ہو جاتی. گھڑی ہوتی کون سی ہے اس پہ فقہا لگے ہیں فکر ہے. تو کون سے لوگوں کا خیال یہ ہے, خیر اکثر اس طرف گئے ہیں کہ وہ جمعے نہیں کہیں ہوتی ہے. اب جمعے کی قسط ہوتی ہے اس میں کچھ کا خیال یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے. اسی لیے مقتدی ان کے لیے یہ ہے کہ جو خطبہ سننے والے ہیں وہ دل میں کوئی دعا مانگے, اور امام جو خطبہ دینے والا جمعہ کا وہ دعا نہیں مانگ سکتا. وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے کے بعد جو فیصلے تھے تو دوسرے خطبے کے لیے اٹھنے سے پہلے پہلے قرآن کی کوئی چیز تلاوت کرتے ہیں. ایک آیت تلاوت کریں, دو آیت تلاوت کریں, ہم تقریباً امت نے سنت کا اثر کیا. شاید کوئی تقیب امام ایسا ہوتا ہو جو پہلا خطبہ دے اور پھر بیٹھے چند لمحوں کے لیے تو قرآن کی کوئی صورت پڑھ دے اور پھر دوسرے خطبے کے لیے پڑھاؤ. شاید اب کوئی ایسا ہو جس نے اس بات کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں کے درمیان قرآن کے لیے پڑھا کرتے تھے, اور صحابہ کے اکرام کو پتہ چلتا ہوگا ان کی موتوں کی حرکت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تلاوت کر پا رہی. قریب میں آیا ہے کہ یہ جمعے کے دن دوسری روایت کی آتی ہے کہ اصل سے مغرب تک کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا. کچھ کا خیال یہ ہے کہ امام خطبہ دے کے ممبر سے جو گزرتا ہے تو اس وقت سے لے کے اس کے تکبیر کہنے تک اللہ اکبر کے درمیان کا جو وقت ہے جس میں دعا ہوتی ہے, اس کی تاریخ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دعا کی قبولیت کے اوقات بتا دیں تو آپ نے فرمایا تمہاری مسجد میں آزان ہو جائے تو اقامت تک کا جو وقت ہے اس میں دعا قبول ہو جائے. اس وقت اللہ سے مانگا آپ کبھی گھر میں شریف بہن میں جائیں تو وہاں آپ کے بعد مسلمان ملیں گے کہ جب آزان ہو جاتی ہے پھر وہ لوگ اقامت تک سنتیں پڑھ لیں جس نماز میں کوئی سنتیں نہیں پڑھنی جیسے عشاء ہے جیسے مغرب ہے اس سے پہلے نہیں کچھ پڑھتے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ سے مسلسل دعا مانگتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے وہ جو چیز کرتے ہیں وہ اصل میں اسی حدیث کی نمبر ہے کہ آپ نے فرمایا آسان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہو. جب بیت المقدس کے خطا کا دن آیا اور لڑائی جس ہفتے ہونی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نقیقت کے جتنے علماء کو انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ کوئی چیز ایسی بتاؤ جس سے دعا قبول ہوتی ہو اور جو حکومت ہے عیسائیوں کی ان کے ساتھ کر لکھنی ہے اور بیت المقدس کی فتح اور شکست کا معاملہ ہے. اگر ہم شکست کھا گئے تو بیت المقدس نکل گیا ہاتھ سے, اگر فتح ہو گئی تو ہم پچھلے نہیں. تو علماء نے اس کے لیے تجویز کیا کہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کی نکاح کہاں جاتی ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ کریں کہ جب آپ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلیں تو صدقہ کریں اور بہت زیادہ صدقہ کر کے جائیں اور پھر آپ لوگوں کو بات کریں اور پھر اس باتیں اور پھر جمعہ پڑھانا. انہوں نے کہا اس سے تمہیں غلطی کیوں کیوں کہتے ہو کہ سب دعا قبول ہوگی. انہوں نے کہا حاجتے والے کی ایک فائدہ والا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آؤ تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بات یہ تھی اصل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو سبق سے منع نہیں کرتے, سختی نہیں کرنا دے. تو اس میں عام کا عام اجازت دے دینے کا اثر یہ ہوا کہ ہر آدمی اس کی طرح کا سوال کرتے ہیں, منافق آ جاتے تھے, ایسے جو بےشار روکا جاتے تھے جو اچھی و غریب سوال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم ہوتے تھے لیکن ہوتے نہیں. اللہ نے کہا آئندہ سے جب تم کے سوال پوچھنا ہونا تو پہلے میری راہ میں صدقہ دے کے آیا کرو. اب منافق آدمی سوال تو کوئی پوچھنا نہیں, خام خواہ زندگی کرنی تھی تو پیسے کو تو وہ نہیں خرچ کر سکتا تھا تو لوگوں پہ پابندی لگی. تو پھر بات یہ اٹھا لیا گیا تو علماء نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے پہلے صدقے کا حکم دیا ہے اور جمعے کے دن ہم سب اللہ سے سوال کرنے جا رہے ہیں بیت المقدس کا, تو اس لیے جمعے کی نماز سے پہلے صدقہ کر کے جائیں تو اللہ کے ہاں یہ سوال ضرور قبول ہو جائے. سر انہیں بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہم جمعے کی نماز سے پہلے صدقہ کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے بیت المقدس کی بدایابی کے لیے. یہ بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا ہے, کئی بزرگوں نے لکھا ہے کا تجربہ کیا اور پتا چلا کہ اللہ کے یہاں دعا قبول ہو گئی. تو یہ ایک چیز ہے کہ لوگ جو آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مساجد کو آباد کرتے ہیں یہ سب چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان مساجد میں آتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کی خدمت میں مصروف دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دیں. یہ ایمان کی گواہی بہت بڑی چیز ہے. یہ جنازہ جو ہے اصل بات یہی ہے کہ لوگ جا کر اس کے ایمان کی تو گواہی دیتے ہیں, کہتا ہم اس بات پہ گواہ ہے کہ تیرا یہ بندہ تھے یہ بندی مومن تھا. ہاں اللہ محفوظ رکھے, ہزار سال بھی قبر کا عذاب ہو تو اگر ایمان والا تھا کسی دن تو بخشش ہو جائے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی جنازے میں 40 آدمی چلے جائیں اور کسی گناہگار کی بخشش کی سفارش کر دیں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کر دیتا ہے, اور اگر ان کے ایمان کی گواہی دے دیں تو اللہ اس آدمی کا ایمان قبول کر لیتا ہے نیچے. اسی لیے کہ جنازے میں جاؤ, اسی لیے جو حکم ہے کہ لمبی دعائیں مانگو. لوگوں نے بالکل وہ دعائیں بلا دی. ایک لیتے کی ایسے عجیب حضرات رہ گئے ہیں, ان کے ہاں کوئی دعا نہیں ہو جاتی ہے مگر نہ سمجھنے کی ضرورت. کچھ لپیٹ کے رکھ دیے ان دعاؤں کو. اللہم صل علی سیدنا محمد, ایک دعا جا ہے اور اس کے بعد بہت سلام تیرا جب قوم کو آخری چیز ہے بتائیے جو ہم اس میت کو دے رہے ہیں. کم سے کم جہازی کی دعائیں جو دس بارہ آدمی پندرہ آدمی دس بارہ پندرہ تمہاری یاد کر کے, والد ہے, والدہ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, پتا نہیں قوم کون ہے جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں, تو آدمی بہتر سے بہتر چیز اللہ سے دعا مانگ سکے تاکہ قیامت میں اللہ اس کا اجر دے. اور پھر یہی نہیں ہے, آدمی جب اپنا کام پورا کرتا ہے نا اللہ اپنا کام بھی چھوڑتا. اللہ بڑا کریم ہے, وہ تو اتنا مہربان ہے کہ آدمی جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے خدا اتنی اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ہاتھ چلا جائے. وہ کہتا ہے کہ اس کی دعا کے ہاتھ نہیں قبول کرتی, اس کو وہ نہیں دینا. لیکن بندے نے ہاتھ کو پھیلایا تھا نا, بادشاہ ہے نا, وہ کہتا ہے چلو اس کی اپلیکیشن تو آئی تھی نا, اچھا کیا میں اتنا جواب آتے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے دن میں رکھے اس کی محنت کو ہرائی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں ہم کسی کا احسان نہیں, اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جنتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے سامنے وکیل. تو جب لوگ جاتے ہیں ایمان کی گواہی دیتے ہیں اللہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے فرشتے کی آواز سنی اور اس نے کہا کہ فرشتے نے بادل سے بات کی, تو اس نے کہا ہے بدلی فلاں شہر میں جا کر برس جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ پہ. اس نے بھی کیا کہ یہ شہر یہ آدمی اس کے باغ پہ جا کر بارش میں ہونا ہے فلاں دن پہ. بڑا حیران ہوا, وہ سفر کرتے کرتے اس شہر میں جا پہنچا. لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے, انہوں نے کہا اس نام کے مطلب کئی آدمی ہیں, تم آدمی اور بتاؤ کہ یہ سب کا باغ گیا کہاں, باغ والا مشہور ہے اپنا دکھا دے. تو چلا گیا, اس سے جا کے اس آدمی کو دیکھا, اسے لگا کہ جتنا میرے ذہن میں تصور تھا کہ اتنا نیک ہوگا اتنا باقی ہوگا, یہ آدمی اتنا بڑا نہیں ہے, کوئی ہوگی ایسا ہوگی اللہ میں تو نہیں ہے. تو اس سے پوچھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کبھی کوئی ایسا دن بھی آیا ہے کہ آپ کے پاس پھر بارش برستی ہو اور شہر میں اور کہیں نہ ہو. اس نے کہا بڑا بھاؤ ہوا ہے کہ میرے پاس پہ بارش برستی ہے اور کہیں نہیں ہوتی شہر میں. تو اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو میری سیدھی سی وجہ ہے, تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اتنا دن فرشتے سے اتنا جو بادل کو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا جگہ پر جا کر بدل جاؤ, اس نے کہا ہاں بادل آئے تھے. اور تو اس نے کہا یہ وجہ کیا؟ دوسری کا تمہیں وجہ بتاؤں, جب بھی میرے پاس پھل آتا ہے میں اس کے تین حصے کر دیتا ہوں, ایک حصہ واپس اسی بات پہ لگا دیتا ہوں میری روزی کا ذریعہ, دوسرا حصہ گھر والوں کو دے دیتا ہوں تاکہ بچے گھر والے گزارا کریں, تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی. پر جسے کام کی بات تھی اس نے کہا میں نے آج تک اللہ کا حق نہیں روکا, اللہ نے میرا حق بھی کبھی نہیں روکا. تو بات یہی ہے کہ آدمی جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے نا, اکالے کا وہ کسی کو کام نہیں روکتے کہ اللہ بھی اپنا معاملہ پورا کر دے. اس لیے مساجد کی طہارت باقی کی یہاں پر صفائی کا ہونا یا منہ پیدا نہ ہو, جمعے کے دن آنے والے مسجد میں آنے والے روزانہ سینکڑوں آدمی آتے ہیں, یہ سب کو اپنے دل کا خیال کریں تو یہاں پہ مسجد کا ادب احترام باقی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رکھتے.